الكريم. لیکن یہ نمونہ کون لوگ سمجھیں گے؟
لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الاخر، اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. لازمی بات ہے کہ جس شخص کو یہ یقینی نہ ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، جس شخص کو یہ یقینی نہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جانا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ وہی بنائے گا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت پر یقین ہو کہ مرنے کی زندگی کے بعد اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور ایک دوسری زندگی ہے جس میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ایک لمحے کا ہم سے حساب طلب فرما دیتے ہیں. جس آدمی کو اس بات کا یقین ہوگا وہی فکر بھی کرے گا کہ میری دنیا کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے. اور لازمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے، ہر نبی اپنی امت کی طرف نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے، کوئی ماڈل ہونا چاہیے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی مثال ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یہ کہا جا سکے کہ دیکھو اس کی طرح تم عمل کرو. جیسا کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. کفار کو کہا جا رہا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. ایمان کون لوگ لائے تھے؟ صحابہ کرام. تو گویا صحابہ کرام نمونہ بن گئے ان کافروں کے لیے کہ جیسے ایمان یہ لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، ایسا ہی تم بھی ایمان لاؤ. تو وہ چونکہ اللہ سے ملنے کے بعد اللہ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے یا لیتنی، ہم جب مر جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو آئینہ لمب روسون، کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ انہیں اس پر حیرت ہوتی تھی کہ مرنے کے بعد جب مٹی بن جائے گا ایک آدمی، اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، مٹی ہی میں مل جائیں گی، تو پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی کا کیا مطلب؟ یہ حیرت ہوتی تھی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ انومینو کما امن، جب یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو کیا کہا؟ قالو انومینو کما امن صفا علیہ، کہ ہم ایسے ایمان لے جیسے کہ بیوقوف ایمان لے آئے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا. اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو نمونہ بنا کر پیش کیا کہ ان کی طرح تم زندگی گزارو، ان کی طرح ایمان لاؤ، تو نہ ماننے والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور سیرت پر آ کر نہیں دی، سیرت پر چل کر نہیں دیے. بات یہ ہے بھائی، بعض چیزوں کے اندر تو میلا ٹھیلا ہوتا ہے، تماشے والی بات ہوتی ہے، دیکھنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ کام تو ہم سب کر لیتے ہیں. اگر ہمیں کہا جائے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش قریب آ رہا ہے، خوب چراغاں کرو بھائی، خوب گھروں کو سجاؤ، خوب جھنڈیاں لگاؤ، اور جو ہے وہ ادھر ادھر سے لائٹ لے کے جناب روشنی کر لو، خوب بڑے شوق سے کر لیں گے، اس لیے کہ اس میں کوئی عمل کرنا تو پڑ نہیں رہا ہمیں، سیدھے سیدھا سا کھیل تماشا ہے، خوب جناب مزے آ رہے ہیں، اور لوگوں کا جو ہے میلا ٹھیلا ہے، جھمگٹا ہے، تو اس میں کون سے نفس کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے؟ کوئی بوجھ نہیں پڑتا. اس لیے اس کام کو کرنے میں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، تکلیف بھی نہیں ہوتی. اور جو کوئی نہ کرے، دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں منا رہا ہے، اسے خوشی نہیں ہے. اس کو کہو کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے دنیا میں، تو تم وہ مقصد پورا کر رہے ہو. تم نے اپنی گلی تو روشن کر لی ہے، لیکن اپنے دل کے اندھیاروں کو بھی دور کر لیا، اپنے دل کے جو اندھیرے ہیں ان میں بھی روشنی پہنچانے کی کوشش کی. اللہ کا نام زبان سے لیتے ہو، دل کے اندر بھی اللہ اللہ جاری ہوا. ہماری زندگی حلال و حرام کی تمیز والی گزر رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لاؤ، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس میں چونکہ نفس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اب کون اس چکر میں پڑے کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، کون اس چکر میں پڑے کہ بھئی ایسا کرو گے تو گناہ ہوگا، ایسا کرو گے تو ثواب ہوگا. یہاں آ کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن صرف ولادت کی خوشی منانا اس طور پر بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا فرد واحد کے لیے بھی پورے عالم کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، بلکہ اور بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اللہ نے اس دنیا کو وجود بخشا، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا ہی نہ بنائی جاتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس مقصد کو بھلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر راتوں کو جاگ کر عبادتیں کیوں کی؟ کسی حالت میں بھی آپ نے فرض نماز کو نہیں ترک کیا، نہیں چھوڑا، اور آپ پر جو مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، وہ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ عملی طور پر جب ہم آتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ابو لہب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا آپ کی پیدائش پر، اپنی باندی تک کو بھی آزاد کر دیا، لیکن جب سیرت کا معاملہ آیا، اس کو کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے پتھر اسی نے اٹھا کے مارا، سب سے پہلے جو ہے اسی نے مذاق اڑایا، سب سے پہلے تکلیف پہنچانے والا وہی شخص ہوا۔ عملی زندگی میں جب قدم رکھنے کے لیے کہا جاتا پیچھے ہٹ جاتا۔ لیکن بلا شبہ بہت سے صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بعد میں ایمان لائے، ولادت کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ان کو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفر کر کر کے وہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ بہا وہاں اپنا خون بہا دیا۔ تو بلا شبہ انہوں نے کوئی ایسی خوشی نہیں منائی، نہ انہیں معلوم ہوا، لیکن جب عمل کے میدان کے اندر وہ کود پڑے تو انہوں نے کر کے دکھا دیا، نمونہ بن کے دکھا دیا۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم نے اپنا دین جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ بس دین میلے ٹھیلوں کا نام ہے۔ ہم کفار کے یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ڈے مناتے ہیں کرسمس ڈے، ہم نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ ہونا چاہیے، جب وہ مناتے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ منانا چاہیے۔ بھائی اگر ایسے ہی ڈے منانے ہوتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہونا چاہیے، پھر حضرت سلمان کا بھی ہو، حضرت عیسیٰ کا بھی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہو، اور پھر حضرت آدم کا بھی ہو۔ ان کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے، وہ بےچارے کس انہوں نے کیا غلط گناہ کیا، ان کے جو ہے برتھ ڈے کیوں نہیں کوئی مناتا حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک؟ اگر یہ ایسی ہی چیز ہوتی ضروری تو باقی انبیاء علیہ السلام کے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ ان کے کیا امتی نہیں تھے؟ سب تو منا لو پھر۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، تو 300 سال تک تو وہ جب دنیا سے تشریف لے گیا، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو 300 سال تک تو کوئی جانتا ہی نہیں، منایا ہی نہیں گیا، کسی ایک شخص کے دل میں خیال آیا اور اس نے اس کی ابتدا کی۔ تو شروع میں جو صحیح متبعین تھے انہوں نے منع کیا، بھی ایسا نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، جو اعمال وہ کرتے تھے وہ کرو، یہ ہے اصل چیز۔ ہم وہ اعمال اختیار نہ کریں اور محض جو ہے ان کی پیدائش اور موت کا دن منا لیں، اس سے کیا فائدہ؟ تو لیکن پھر بھی کسی نے کہا کہ نہیں نہیں وہ بس ان کی پیدائش کا ذکر ہوا کرے گا اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چلو اچھا اس حد تک ٹھیک ہے۔ مطلب کچھ لوگوں نے اس کو شروع کیا، تو شروع میں تو یہی تھا کہ جناب ایک صاحب کھڑے ہو جاتے اور وہ تقریر کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے، کس طریقے سے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، تو بلا شبہ ان کا ذکر تھا۔ کچھ عرصے تو ایسے ہی چلتا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز نئی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بڑھتی چلی جاتی۔ کچھ دن بعد لوگوں نے کہا بھائی مزہ نہیں آ رہا، کچھ دعوت شاوت بھی ہونی چاہیے بھائی، تقریر خالی ہو جاتی ہے، کچھ مٹھائی وٹھائی بھی بٹے، کچھ کھانا بھی ہو اور کچھ شیرینی وغیرہ ہو، تو وہ بھی کام شروع ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کو مزہ نہیں آیا، کس نے کہا کہ بھائی کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھی جمع کرنا چاہیے، کچھ اور اس میں اضافہ ہو تاکہ وہ بھی تو آئیں، تو کہا گیا ٹھیک ہے بھائی اس میں موسیقی کا اضافہ کر لو، میوزک وغیرہ بجا لیا کرو تاکہ ان کے لیے بھی کچھ آ جائے، گانے وغیرہ بھی اس میں شامل کر لو۔ تو گانے شروع کر دیے، پھر اس کے بعد کچھ سالوں بعد کہا کہ نہیں ابھی مزہ نہیں آ رہا، اس میں کچھ ناچ بھی تو ہونا چاہیے، خالی اس سے کیا ہوتا ہے، چنانچہ رقص بھی شروع ہو گیا۔ اب یہ سارے کام ایسے تھے کہ بلا شبہ اس میں بڑی کشش ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، اور بوڑھے کو مفت میں ملے تو برا، ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، ان کشش تو سبھی کے لیے، کیونکہ آدمی چاہے لاکھ بوڑھا ہو جائے، دل کے اندر کی حسرتیں تو نہیں مرتی، وہ تو جوانی رہتی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جوان آدمی تو پھر بھی بریک لگا سکتا ہے، گاڑی اگر بوڑھی ہو جائے اس کی بریکیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، روکتے روکتے بھی کچھ دور جا کے رکتی ہے گاڑی. اس لیے نوجوان تو پھر بھی کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں بعض اوقات, لیکن جو بوڑھے ہوتے ہیں ان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس لیے یہ مت کوئی سمجھے کہ بوڑھا آدمی ہو گیا لہذا اس کی جو ہے وہ ساری خواہشیں ختم ہو گئیں. اور دل میں حضرت کے پاس ایک حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ حضرت آپ کی عمر تو دادا اور ناناؤں جیسی ہے, میری جو ہے وہ بچی ہے, ذرا سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے. فرمایا کہ بھائی باپ دادا کیا پردادا بھی میں بن جاؤں تب بھی میرے لیے جائز نہیں کہ میں کسی کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیروں, وہ بیٹی تمہاری ہے میری تو نہیں. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 سال کا بوڑھا بھی ہو تب بھی یہ مت خیال کرو کہ بھائی اس کے دل میں حسرتیں نہیں ہوتی یا اس کے دل میں آرزویں نہیں ہوتی. یہ تو شیطان ہے, دل میں خیال اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے. ممکن ہے جوانی میں وہ بہت صاف اور پاک صاف رہا ہو اور بڑھاپے کے اندر آ کے شیطان اس کے دل میں جو ہے حسرتیں ڈالنی شروع کرے, کیونکہ جو جو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, خیر کا زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے, شر کا زمانہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے, وساوس زیادہ آتے ہیں. بعض اوقات جوانی میں وسوسے نہیں آتے, آدمی حیران ہوتا ہے کہ جس جو زمانہ جوانی کا تھا اور جب جو ہے وہ اس قسم کے مواقع بھی مہیا تھے ہم نے ضائع کر دیے, اور اب جب ایسے مواقع نہیں رہے تو اب خیال آتا ہے کہ ہم ایسا کر لیتے تو کیا, ایسا ہوتا کہ نہیں. اب اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ خیر کے زمانے سے آپ دور ہو گئے, ہم دور ہو گئے, اب جیسے جیسے شر کا زمانہ قریب آتا ہے شیطان وسوسے مزید ڈالتا ہے. تو بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں ہے, لیکن بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں چونکہ شیطان نے کشش رکھی ہے تو ناچ گانے بھی شروع ہو گئے, حتیٰ کہ آج آپ کے سامنے کرسمس ڈے جس شکل میں موجود ہے آپ دیکھ لیجیے اس دن کی کیسی تیاریاں کی جاتی ہیں. جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے کسی اور دن نہیں پی جاتی, جتنے زنا اس دن میں ہوتے ہیں شاید کسی دن ہوتے ہوں, اور منع کس کا دن رہا ہے؟ نبی کی ولادت کا دن. عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ 600 سال تک جشن ولادت کسی نے نہیں منایا. جو سچے عاشق تھے جناب صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کا زمانہ اس سے خالی جاتا ہے. قرآن آج کے مسلمانوں کو سمجھ میں آیا, آج ہی اتفاق سے ایک پمفلیٹ مجھے کسی نے لا کے دیا, میں نے اس کو پڑھا. الیعوذ باللہ, ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قرآن کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ صاحب قرآن کی یہ آیت پڑھ لیجیے, یہ آیت پڑھ لیجیے, دیکھیے اس سے ثابت ہو رہا کہ جشن منائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر ہمیں نہیں بتائی, مفسرین کرام گزر گئے انہوں نے ہمیں یہ تفسیریں نہیں بتائی, اور آج اپنی نفسانی خواہشوں پر چلنے کے لیے ہم نے یہ تفسیریں گھڑ لی. آپ بتائیے کہ لاکھوں روپے کا کپڑا ضائع کر دیا جاتا ہے جھنڈوں کی شکلوں میں, لاکھوں روپے کا کاغذ جھنڈیوں کی شکلوں میں, اسی طریقے سے لاکھوں روپے جو ہے وہ دیگر کاموں میں, لائٹنگ میں, بانسوں پر, بلیوں پر ضائع کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہی پیسہ غربا کے کام آ جائے کیا اس ملک میں سارے امیر ہیں؟ کتنی فیصد آبادی ہے امیروں کی ذرا بتائیے تو صحیح. کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی بیاہ نہیں ہوتے, وہ ان کے وہ نانے شبینہ کی محتاج ہیں, ان کے پاس کچھ پیسے آئے تو وہ شادیاں کرتے ہیں اپنی بچیوں کی. اگر ہم یہی پیسہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کی خوشی میں, صحیح یہ پیسہ اگر جمع ہو جائے اور ان کو ہم کہیں صحیح مصرف پر خرچ کر دیں, لیکن ہم تو جس مصرف پر خرچ کر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی بجلی ہم ضائع کر دیتے ہیں ایک ایسا ملک کے جس کے شہریوں کو صحیح طور پر بجلی کی سہولت حاصل نہیں. ہر آدمی میں اتنی حیثیت تو نہیں, لیکن اس ملک کے شہری, اور چونکہ دوسرے کے سی کے ادارے یا جو بھی ہیں وہ خوف اور ڈر رکھتے ہیں, لیکن وہ بل جو ہے بعد میں ڈالتے لوگوں پر ہی. اب یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں دن میں بھی جلتی ہیں بعض اوقات, اب بتائیے کون سا دین ہے؟ اسراف اور تبذیر, فضول خرچی, اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. اور یہ فرما ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. یہ قرآن کی آیت ہے, جو میں کسی کے خاص نہیں کہہ رہا, کوئی بھی کرے, میں کروں یا آپ کریں, لیکن قرآن کی آیت ہے کہ فضول خرچی کرنا یہ شیطانی کام, اس سے بچو. کوئی کام کرو تو بھلائی کا کرو, ڈھنگ کا کرو, کوئی ایسا کام تو ہو کہ جس سے کسی کو فائدہ پہنچے. ارے بھائی نماز کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو, الٹے سیدھے کاموں میں ہم لگے ہوئے, اور اس کے بعد یہ دن جب گزر گیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پھر کہ کہاں گیا ولادت. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دو قسم کی ہے, ایک ولادت جسمانی ہے اور ایک ولادت روحانی ہے. ولادت جسمانی تو بے شک آپ کی ہوئی 12 ربیع الاول کو, جمہور کے قول کے مطابق اور تحقیقی قول کے مطابق 8 ربیع الاول کو اور بعد نے کہا 9 ربیع الاول کو. زیادہ ترجیح جو حاصل ہے وہ بلا شک و شبہ 9 ربیع الاول کو ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی. اور وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ہوئی، چنانچہ آپ سے چند سالوں پہلے تک 12 وفاتی کے نام سے یہ دن مشہور تھا، لیکن وہ نام تبدیل کر کے اب میلاد النبی کا نام بہرحال رکھا گیا. اب آپ بتائیے کہ ہم بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے وہ دن کائنات کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا، سب سے خوبصورت لمحہ تھا کہ جس دن کائنات سے اندھیرے چھٹے اور روشنی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذات کو مبعوث فرما دیا دنیا کے اندر جو پورے عالم کے لیے رائے ہدایت لے کر آئے اور قیامت تک جو ہے وہ انسانوں کے رہنمائی کا کام جو دیں گے، اور جن پر اللہ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید کو نازل کیا. تو بلا شبہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ایمان ہے ہمارا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کرتا ہے بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو، نہ تو اس کو کوئی ضروری ہے اور واجب سمجھا جائے، کبھی بھی ہو سکتا ہے وہ 12 ربیع الاول ہی کو کیا سارے سال آپ کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ باعث سعادت ہے، نیک کام ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس سے کسی کو اختلاف بھی نہیں. اختلاف تو ان چیزوں سے ہے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اور ان کو ہم نے ضروری اور لازمی قرار دے لیا. تو ایک تو ولادت جسمانی ہے، لیکن میرے عزیز بھائیو ولادت جسمانی میں نمونہ عمل کا ہمارے پاس کچھ نہیں. مثلاً آپ کی انگلیاں ایسی خوبصورت تھیں تو بتائیے ہم میں سے کوئی ویسی انگلیاں خوبصورت بنا سکتا ہے؟ آپ کی شکل و صورت ایسی تھی ویسی شکل و صورت کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خلقی طور پر پیدا کیا تھا تو آدمی ہر آدمی کو اللہ نے الگ سانچے میں ڈھالا ہے. آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا قد و قامت ایسا تھا، اس میں نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے. اب اگر کوئی چھوٹا آدمی قد کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ قد تھا، نہ لمبے تھے نہ ٹھگنے تھے بلکہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن جب کسی مجلس میں اور محفل میں ہوتے تو سب سے اونچے اور بلند آپ ہی لگتے تھے. یہ اعجاز تھا نبوت کا کہ کسی بھی مجلس میں ہوں آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ سب سے بلند و بالا ہی نظر آتی تھی. تو بتائیے اگر کوئی بیچارہ چھوٹے قد کا آدمی اس کے لیے کیا نمونہ ہے اس کے اندر، یا کوئی بہت ہی لمبے قد کا آدمی تو اس کے لیے کیا نمونہ ہے؟ یہ نمونے کی چیز نہیں. نمونے کی چیز جو ہے وہ آپ کی دوسری ولادت ہے، اور دوسری ولادت کیا ہے؟ جب آپ نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، یعنی 40 برس کے بعد ایک ولادت جسمانی ہوئی بلا شبہ، وہ بھی خوشی کا دن، لیکن اتنی ہی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے منائی. اور اس کے بعد جو دوسری ولادت ہے جس میں آپ احکام لے کر آئے کہ نماز ایسے پڑھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر یقین رکھو، اللہ کے سامنے حاضری کا یقین ہونا چاہیے، حج کس طرح آپ نے کیا، بحیثیت شوہر کے آپ کس طریقے سے پیش آئے اپنی بیویوں سے، بحیثیت باپ کے اپنی اولاد کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، بحیثیت دوست کے آپ دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، بحیثیت شیخ و مرشد کے آپ نے مریدوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بحیثیت جنرل اور کرنل کے آپ نے کیا اپنی فوجوں کے ساتھ معاملہ کیا. یہ سارے کے سارے اس میں ہمارے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے. اگر کوئی کرنل ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے باپ بن کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا اور کس طرح اپنے بچوں کو پالا. اگر کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہے. ہم اس سیرت پہ تو عمل کرتے نہیں، یا اتنا مارتے ہیں کوٹتے ہیں بیویوں کو جیسے کسی گھڑے کو مار رہے ہیں، بعض ایسے جاہل لوگ، اور بعض اتنے نیچے لگتے ہیں کہ وہ بےچارے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت کے بعد جو حکم سرکار. اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں ان کو ہم پیسے پوچھ ڈال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کیسے پیش آئے، غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا. بلا شک و شبہ اس میں ہمارے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے. ہم اس زندگی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہ عملی زندگی جب ہمارے سامنے آتی ہے جو دوسری ولادت ہے اس کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے، غور کر دیتے، کیونکہ اس میں ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، نمونہ بن کے دکھانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کیا، نماز آپ نے اس طرح پڑھی ہم بھی پڑھیں، اور آپ نے جو بھی اعمال کر کے دکھائے دین کی خاطر جو بھی تکلیفیں اٹھائیں. تو چونکہ اس میں نمونہ ہے اس میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن باقی کام جو ایسے ہوں، اب مثلا یہ دن ہم مناتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں میلے ٹھیلے، میں نے یہاں تو نہیں دیکھا اس طرح، لیکن لاہور میں نے دیکھا خود فلمی گانوں پر ناچ گاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور ان گناہگار آنکھوں سے ہی میں نے فیصلہ آباد ایک جگہ جا رہا تھا, ایک سنیما گھر پہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں چار شو ہوں گے. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں, کسی سے سنی ہوئی بات نہیں ہے. اب آپ بتائیے یہ مسلمانوں کا ذوق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا یہ مطلب ہے جو ہم نے لے لیا؟ عمل سے بالکل دور, بے عملی کی زندگی. ارے ہم سبھی کچھ بن گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی نہیں بن سکے. آپ ہی کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا. امت کو کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وان تم العالون ان کنتم مومنین, تم ہی بلند رہو گے اگر مومنوں والی زندگی تمہاری ہوئی. لیکن ہم آج پستی کی حالت میں کیوں کہ مومنوں والی ہماری زندگی نہیں. ہمیں خوف ہے تو امریکہ کا خوف ہے, تو روس کا خوف ہے, تو دشمنوں کا, مختلف لوگوں کا خوف ہے, برادری کا خوف ہے, اس بات کا خوف ہے کہ دنیا کے اندر لوگ ہمیں جو ہے وہ بنیاد پرست کہنا نہ شروع کر دیں, دنیا کے جو ہے وہ اصول و ضوابط کے خلاف ہم کہیں اپنی محفل یا مجلسیں نہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں چلی گئی؟ یہی وجہ ہے کہ آج امت ذلتوں میں, ذلتوں کی گہرائیوں میں, پستیوں میں ہے. آج آپ دیکھیے مسلمان حکمران نہیں جاگتے, اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ بربادی میں جا رہی ہے, ذلت کی عطا گہرائیوں میں جا رہی ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اقوام متحدہ وہ سب کچھ اصول اپنا رہی ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچے, لیکن کسی کے کانوں پر جو نہیں. لوگ کہہ کے تھک گئے کہ کچھ کرو, کم از کم مسلمان حکمرانی جو ہے وہ ہوش میں آ جائے, لیکن نہیں, لمبی نیند غفلت کے لیے ہوئے. تو وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر سب. وانتم العلون ان کنتم مومنین, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی بلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین, تم مومن ہوگے. آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ چار پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں, جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں, قرآن اٹھا لیتے ہیں, جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. یہ سب مسلمان کر رہے کہ نہیں کر رہے گا؟ تو بہرحال شروع میں نے اس بات سے کی تھی کہ عیسائیوں نے ایک طریقہ اختیار کیا, ہم نے سوچا ہم ان سے پیچھے کیوں رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے, قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم قدم بقدم نہ چلو, حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ مراد ہیں اس سے؟ فرمایا کہ ہاں. یعنی تم ان کی اتنی پیروی کرو گے, اتنی نقالی کرو گے, اتنے ان کے قدم بقدم چلو گے کہ انہوں نے اگر کھڑے ہو کے کھانا پسند کیا تو ہم بھی کھڑے ہو کے کھانا پسند کریں, اگر وہ کھڑے ہو کے موتتے تو ہم بھی اس میں فخر محسوس کریں. یعنی ان کے طریقوں پر, ان کے لباس میں, ان کی چال ڈھال, ان کی شکل و صورت, جو کچھ وہ کریں گے وہ ہم اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن میں یہ بار بار کہتا ہوں میرے بھائی, ہم چاہے الٹے لٹک جائیں, جب تک ہم یہودی اور نصرانی نہ بن جائیں, اللہ نہ کرے کوئی چاہتے ہیں کہ اپنے دین سے ہمیں پھیر دیں, اس وقت تک وہ خوش نہیں ہو سکتے. یعنی آپ ہیں مسلمان, چاہے ٹائی لگا رکھی ہو, پینٹ پہنی ہوئی ہو, شرٹ پہنی ہو, آپ سے خوش نہیں. بوسنیا کے اندر کیسے مسلمان تھے؟ ان کی تو شکل و صورت بھی بےچاروں کی انگریزوں جیسی تھی, ان کی تو عورتیں اب بھی اسکرٹ پہنتی ہیں, لیکن ان کو کتنا مارا سربیوں نے, کس طرح مظالم ڈھائے, کیا جرم ان کا بتائیے. وہ بےچارے تو کلمہ ہی پڑھنا نہیں جانتے, ایسے بھی ہیں بس, انہیں اپنے دین کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں ہے, بس ایک ہی جرم ہے کہ مسلمان. تو میرے بھائی جو ان کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے, کب سے گزار رہے ہیں, صدیاں ہو گئیں, لیکن میں اس جرم میں ان کو مارا کہ مسلمان. تو ہم تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں تو ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والے موجود ہیں, لیکن ہم چاہے ان کی شکل و صورت بنا لیں, ان جیسا لباس پہن لیں, وہ ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ آپ ان کی ملت میں شامل نہ ہو جائیں. ولن ترضى, ہرگز راضی نہیں ہوں گے, ان کا آپ سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چاہتے ہیں تو بتائیے ہمارے لیے ان کے لیے کیا پھر سور ہوگی, کس قدر ان کی تمنا ہوگی کہ پوری امت کافر ہو جائے. چنانچہ آج مشینریاں چل رہی ہیں, گھر گھر جو ہے وہ عیسائیوں کی مشینریاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر بنا رہی ہیں. کہیں اس بنیاد پر کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو کھانے پینے کے سامان مہیا کر رہے ہیں, کہیں کسی بنیاد پر, لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو مسلم پر قائم نہ رہنے دیں. این جی اوز جتنی بھی ہیں تقریباً یہی کام کر رہی ہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو دلوں کی سلوٹوں کو جانتے ہیں کہ ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی ملت کی, یعنی ان کے دین میں داخل ہو جائیں تب تو ہے, ورنہ وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے کبھی. تو یہ تو اللہ کا اعلان ہے بھائی. تو بہرحال یہود و نصارہ نے یہ معاملہ کیا. مسلمانوں میں 600 سال تک اس قسم کا کوئی وجود کہیں نظر نہیں آتا. اب لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, خیر القرون قرنی, میرا دور سب سے بہترین دور ہے, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد کا جو زمانہ آئے گا وہ بھی بہتر زمانہ ہوگا, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد کا جو زمانہ آئے گا وہ بھی زمانہ خیر کا ہوگا. کیا مطلب ہوا کہ خیر جو ہے وہ 300 سال کے اندر بند ہو گئے. قرن 100 سال کو کہتے ہیں تقریباً. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن سب سے پہلے, اس کے بعد صحابہ کرام کا قرن, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. یہ تین زمانے ہیں جو خیر کے زمانے کہلائیں. ان تینوں زمانوں کے اندر دیکھ لیجئے کیا ایسے جلسے جلوس, ایسی ولادت کی خوشی جیسی آج منا رہے ہیں ہم, ان سے بڑھ کر عاشق رسول بن گئے. نمازیں ہماری گول, روزے ہمارے پورے نہیں ہوتے, جہاں ذرا سا معاملہ آ جائے نفس کا تو ہم اپنے دین پر پورے نہیں چلتے, بھاگ لیتے. اس معاملے میں ہم بہت آگے آگے, کیونکہ اس میں شیطان کو تھوڑے سے انگلی لگانے کا موقع مل جاتا ہے اللہ اعوذ باللہ اس معاملے کو لے کر. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو اس معاملے کی بنیاد پر کسی سے لڑائی جھگڑا مت کریں, بحث مباحثہ مت کریں, لیکن آپ خود تو سمجھ لیں. ہم تو اپنی اصلاح کر لیں کم از کم, اور جہاں تک ہو سکے پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی سمجھنا چاہے اس کو سمجھا بھی دیں, نہیں سمجھتا کوئی بحث مباحثہ میں پڑتا چھوڑ دیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تم جیسی تمہیں دین کی سمجھ ہے اس کے مطابق عمل کر لو بھائی, لیکن بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا مت کریں کسی سے. ہم صرف سمجھا ہی سکتے ہیں, کسی کو ڈنڈا لے کے نہیں ماریں گے نہ اس پر تشدد کا راستہ اختیار کریں گے, وہ درست راستہ نہیں ہے, اس سے اصلاح بھی نہیں ہوتی. لیکن خیر خواہی کے ساتھ دین کی بات سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال تک ایسا معاملہ نہیں ہوا. 300 سال تو خیر کے گزر گئے, اور اس کے بعد جو زمانہ شر بھی آیا 300 سال مزید, تو اس میں بھی نہیں ہوا. پھر ایک بادشاہ ظفر الدین نام کا گزرا, اور اس کا حال تاریخ میں جو لکھا ہے وہ ناچ اور رنگ کا بڑا دل دادا تھا, رقص و سرود کا دل دادا تھا, اور جو ہے وہ خود بھی ناچتا گاتا تھا, اور اس نے بعض صوفیوں کو جمع کیا, بعض اس زمانے کے علماء سو ان کو جمع کیا, اور جمع کر کے اس نے جو ہے وہ یہ کام شروع کیا اس زمانے میں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میری لکھی بھی نہیں ہے وہ, اس کے اندر یہ پورا ذکر ملتا ہے. 600 سال کے بعد یہ شروع ہوا. ابتدا اسی طریقے سے کی گئی تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوگا, تو بلا شبہ اس سے ہمیں بھی انکار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کرنا باعث سعادت اور عین عبادت ہے, تو اس سے شروع ہوا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو رنگ اختیار کر گیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے تقریباً سن 79 کی بات, میں لاہور میں تھا جب ایک دفعہ یہ 12 ربیع الاول آئی. اس وقت بہت زیادہ چونکہ وہ نہیں تھا, پڑھائی کا زمانہ تھا, ایسے دیکھنے کے لیے چلے گئے, تو وہاں پر جو کچھ دیکھا یہاں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو بالکل ایسی سمجھ لیجئے کہ جیسے پتنگ بازی وہاں پر ہوتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے کراچی میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں, بلکہ 1 حصہ بھی نہیں. لیکن وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے تصور میں نہیں. ساری ساری رات اور سرچ لائٹیں لگا کر جو کچھ ہوتا ہے, پتنگ بازی ہوتی ہے اور باقاعدہ انہوں نے اس کو بنا رکھا ہے, تو یہاں کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول جیسی وہاں پر ہوتی ہے, اور یوم 12 وفات کے نام سے ہوتی تھی, اب تو شاید وہاں بھی تبدیل ہو گیا نام, لیکن اس میں فلمی گانے, ڈانس, رقص, سرود, یہ سب کا سب موجود تھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر آپ کی محبت کے اظہار کے طور پر ہم مسلمان کرتے ہیں. تو بہرحال بگڑتے بگڑتے یہ صورتحال پیدا ہو گئی, آج آپ کے سامنے سارا کا سارا. اب یہ گتکا کھیلنا, زرق برق لباس پہننا, جلوسوں کو جو ہے وہ بالکونیوں سے اور اسی طریقے سے عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کے دیکھتی ہیں, پھر مسجد نبوی کے ماڈل بنا کر جو وہ روڈوں پر اور گلیوں میں اور چوراہوں پر رکھے جاتے ہیں, ان کی زیارت کے لیے پھر مرد اور عورتیں آتی ہیں, اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, منتیں مانی جاتی ہیں. جو کام تازیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کام ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں, بعض لوگ جو ہے اونٹوں پر سوار ہو کے عربی وہ پہن کے وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ اس میں دین چھپا ہوا ہے شاید کہیں. لیکن میرے عزیز بھائیو یہ سب دین سے ہٹ کر چیزیں ہیں. نہ شریعت نے ہمیں حکم دیا, قرآن مجید پورا کا پورا ہمارے لیے راہ ہدایت, ہم نے کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھا. قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, اس سے بڑھ کر بد نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ 30 پاروں کا قرآن مجید ہے, ہمیں نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے, ہمیں نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, باعث عبرت ہے. دوسری قومیں اپنے دین کو خوب سمجھتی ہیں. ایک ملنگ بھی جو ہے وہ چمٹا بجاتے ہوئے کہتا ہے تھا مدم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر, اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہے وہ کہ علی کا پہلا نمبر ہے. لیکن ہم بھی ان کی دیکھم دیکھی یہی کچھ تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں. میں نے کل ہی مدرسے کے اندر میں گیا, ویسے بچوں سے پوچھا میں نے کہا اسکول میں پڑھتے ہو تم, کوئی ساتویں میں ہے, کوئی آٹھویں میں ہے, کوئی دسویں میں ہے. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. آپ یقین کریں کہ اتنے سارے بچوں میں شاید دو بچوں نے بتایا, نہیں پتا اسکول کے بچوں کو بچارا. اب جو تعلیم وہاں دی جا رہی ہے اس میں سیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے, کچھ نہیں ہے اس میں. نام نہاد اسلامیات ضرور موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ترغیب ہو کہ ہم دین سیکھیں اپنا. تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے تو میں نے تھوڑی سی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی, اللہ کرے کہ یہ فکر ہمارے دلوں میں جاگے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں. بات یہ میرے بھائی جب ہم دین نہیں سیکھیں گے ہمیں کوئی جہاں چاہے گا لے جائے گا. ایک بولے گا نہیں بھائی یہ تو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے, آپ بولیں گے ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا, چل تیرے پیچھے چلتا ہوں. کوئی بولے گا نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اب چونکہ ہمارے پاس اپنا تو کوئی ہے نہیں علم, جس نے جیسے بتا دیا ویسے ہم نے کر لیا, لیکن ہمارا قصور تو ہے نا کچھ نہ کچھ. ہم ایک کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو کتنی تحقیق کرتے ہیں کہ صاحب جاپانی کپڑا چاہیے ہمیں, ملیشیا کا نہ ہو. ایک کھلونا لینے جاتے ہیں تو صاحب کوریا کا نہیں چاہیے, فلاں جگہ کا چاہیے. یہ سب چیزیں تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن دین جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. جس کے دو بال دے کے سمجھ لیے مولوی صاحب ہیں ان سے جو ہے نا معلومات کر لو, حالانکہ اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. آج بات یہی ہے کہ مذہبی جو لیڈر ہیں عام طور پر ان میں علماء نہیں, باغ دوڑ جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں, تعصب کی بات کرتے ہیں. میرا تو دل چاہتا ہے اللہ کرے کہ سب اکٹھے ہوں, کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا اہل حدیثی سب کیا ہوتا ہے. جب کوئی مارنے کے لیے آئے گا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہن, اگر کوئی انڈیا آ گیا یا کوئی اور کافر ملک آ گیا تو بتائیے کیا پوچھ پوچھ کے مارے گا کہ تم دیوبندی ہو کہ بریلوی, تم اہل حدیث ہو یا کسی اور فرقے سے تعلق ہو, تو پوچھے گا آپ سے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. کاش کہ ہم کچھ بنیادوں پر جمع ہو جائیں, اور کم از کم اور نہیں تو یہ بنیاد تو ہمارے لیے ہے اللہ اور رسول اور قیامت پر یقین, یہ تو سبھی کو ہے کم از کم. کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کو اس بات کا یقین نہ ہو, اور یہ بنیاد ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے انشاءاللہ. اب یہ کہ درس قرآن آج کل ہمارے ہاں ہو نہیں رہا تھا, لیکن آج سے انشاءاللہ شروع ہفتے اور اتوار کو تو چونکہ نہیں ہوتا, پھر سے انشاءاللہ باقاعدگی سے ہوگا. اور انشاءاللہ اس سے مضمون کو تھوڑا سا اور آگے بیان کرنا ہے, اس وقت اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اس کو مزید اللہ نے چاہا تو پیر کے دن بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحیح دین ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق دیں. اور ایک بات بس سمجھ لیجئے آخری, کہ اگر ہمیں حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا, ایک کتاب پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے, دوسرا پمفلیٹ پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے, تیسرا اٹھاتے ہیں تو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے, تو میں آپ کو ایک آسان راستہ بتا دوں. انشاءاللہ اس کی تشریح پیر کے دن اللہ چاہ تو کروں گا, لیکن یہ کام تو ابھی سے شروع کر دیں. جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو شروع کر دیں. ایک کام شروع کریں کہ اپنی ہر دعا میں اللہ سے دعا کریں اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. بہت سارے راستے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا راستہ ہے سیدھا, اے اللہ میں سیدھا راستہ. اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں, اس سے سیدھے راستے کی طلب تو کوئی گناہ کی بات نہیں, کوئی غلط بات نہیں. اللہ سے ہم گڑ گڑا کر سچے دل کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. جو سیدھا راستہ وہ اس پہ چلیں. کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کو راستہ جن پر آپ نے انعام نازل کیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان کا راستہ ہمیں مت بتائیے جنہوں جو گمراہ ہو گئے جن پر تیرا عذاب نازل ہوا. دیکھیے یہ پوری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. سورہ فاتحہ کے اندر ہم پانچ وقت ہر نماز کے اندر, ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دعا ہے پوری. اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا کہ دعا ایسے مانگا کرو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل کو
کھول دیں گے حق بات کو سمجھنے کے لیے, اور پھر جو حق ہو اس پر چلیے انشاءاللہ. اگر غلط چلانے والا غلط چلا رہا ہے لیکن آپ سوچو وچار کے بعد چل رہے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی, اس کی پکڑ ہوگی جو غلط لے کے جائے گا. بحث مباحثے میں مت الجھیے. اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, کسی کے سے تعلق مت رکھیے, پانچ نمازیں وقت پر پڑھ لیں جماعت کے ساتھ, اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کریں, اگر دو یہ کام بھی کر لیے گناہوں سے اجتناب کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بس اس زمانے میں ولی ہے وہ. بہت آسان سا نسخہ ہے, اور اس کے لیے آسانی کس چیز سے ہوگی؟ صحبت صالحین, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ اللہ کا نام لینا سیکھ لیں کہ اللہ کا نام سکھا دیجئے. اس کے لیے نہ کسی کا مرید ہونا ضروری ہے نہ کسی کا پیر بنانا ضروری ہے. جو پیر یہ کہے کہ میں جب ذکر نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھ سے مرید نہ ہو جائے تو وہ پیر دنیا دار پیر. اللہ کا نام سیکھنے میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ پائی لگتی ہے. ان سے کہیے ہمیں کچھ نام لینے کا طریقہ بتائیے, ہم کیسے ذکر کریں اللہ کا صبح شام. تو ایک تو صحبت صالحین اختیار کریں, اللہ کا ذکر کریں صبح شام, اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچ جائیں, بچیں, بچنے کی کوشش کریں. بس یہ تین کام کریں گے تو لیجیے آپ سب اللہ والے ہوگا. کیا آسان سا نسخہ ہے. انشاءاللہ اس کو مزید اللہ نے چاہا تو پیر کے دن بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علیکم.